اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیدد کل ذرت میت الفرق مرتین، سورہ مائدہ آیت نمبر 100.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو.
یا ایہا الذی،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللہ کہتا ہے کہ فرما دیجئے ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، ناپاک چیزیں ہو سکتا ہے کثرت میں ہوں لیکن ڈرتے رہو اللہ سے اگر تم عقل مند ہو اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پاک حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے شروع سے مضمون چلا آ رہا ہے حلال کا، اب حلال چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دیا ہے اور یہ ایمان کی بیس ہے. اگر ہم حلال رزق نہیں کھائیں گے، حلال طریقے سے نہیں کمائیں گے، حلال طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، اپنی مرضی سے حلال حرام کریں گے تو سخت عذاب ہوگا اور پھر ہم مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں، مسلمانی سے نکل جاتے ہیں بالکل. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر ہوں. اب پاک چیزیں کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں وہ پاک ہیں اور طیب ہیں، لیکن حرام کیا ہے؟ اب ہم اس میں سود حرام ہے. اب پاک تو ہمیں معلوم ہے لیکن ہم پاک اس لیے چیزیں رزق نہیں کھاتے، پاک کمائی ہماری اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کم ہے، اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو ہم حرام کھا رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر حرام کھائیں گے، جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کھانے حرام کھانے کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے نہیں روکے گا، رکاوٹیں نہیں ڈالے گا، منع نہیں کرے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. لیکن جو حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے گا حلال کھانے. حلال جو ہے وہ ایمان کی بیس ہے، اور حلال رزق اگر صرف ہمارا حلال رزق ہے اور ہر طریقے سے ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور صرف ہم فرض ادا کر رہے ہیں تو سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ آپ لوگ بات یاد رکھیں. دوسری، اللہ حرام جو ہے، سب سے پہلے حرام جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جانوروں میں جو حرام کہہ دیا ہے وہ جو اس حرم کی اس میں، حالانکہ وہ حلال ہے، شکار کرنا حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، منع کیا ہے، احرام کی پہنے ہوئے آپ شکار نہیں کر سکتے تو وہ ہے. پھر دوسرا، ہم سود لیتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، ہم عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں، یہ سب حرام ہیں، یہ سب حرام ہیں. اچھا، اور پھر ہم اپنے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، یعنی نکاح جو شادی کی ہیں، غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی، اب بعد میں عقل آئی تو بھائی میں نے کیا کیا کہ چار بچے ہیں، دو بچے ہیں، ایک بچہ ہے، جو بھی ہے، اور پھر اب ہم ملا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم غلط طریقے سے اس سے اپنے حق میں فتویٰ لیتے ہیں تو ظاہر ہے جو فتویٰ دینے والا ہے وہ جو اس پہ پیسے لے رہا ہے وہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. تو اگر ہاں اب دیکھا جائے تو سود جو کھا رہے ہیں، رشوت جو لے رہے ہیں, اب یہ تو پیسہ زیادہ ہے نا, عیش عشرت ہے, یہ سب ہے. تو اللہ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دونوں برابر ہیں. تو اب یہ جو حرام ہے یہ ہمیں سیدھا دوزخ میں لے کے جاتا ہے, اور ہمارے اس دین اسلام کی بیس حلال رزق ہے. جب تک ہمارا دین اسلام حلال رزق پہ نہیں ہوگا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, ہم اس اپنے ایمان کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو ہمیں اٹھانا چاہیے, ہم اللہ کی شان کو نہیں پہچان سکتے, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پہچان. ہمارے لیے صراط المستقیم پہ چلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اب اس وقت دیکھ لیے مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ وہ صراط المستقیم کہاں ہے, کون سے ملک میں اسلامی نظام ہے, شریعت کا نظام ہے, کون سے ملک میں ہے, کوئی ملک ہے, کوئی بھی نہیں ہے. دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں, کہیں ہے نہیں ہے. تو کیوں کہ سب دنیا کی اور سب حرام طریقے سے سب کچھ, چاہے وہ حکومت کی سکتا پہ ہو, چاہے وہ مڈل کلاس ہو, چاہے وہ غریب ہو, سب حرام میں لگے ہوئے. کیوں کہ ہر اب انہیں دنیا چاہیے, تو دنیا چاہنے پانے کے لیے, دنیا کی عیش و عشرت کے لیے ہم حرام راستے. تو اللہ کہتا ہے ڈرو اللہ سے, کیوں جائیں گے اللہ کے پاس, اللہ حساب کرے. اور پھر اللہ کہتا ہے یا اولو الالباب, اگر تم میں عقل ہے, یعنی وہ مغز, اگر تم عقل مند ہو, تم میں وہ مغز ہے سوچ سمجھنے کی, تدبر کرنے کی, تو تمہیں تم اپنے آپ کو بچاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو. اب کامیابی کس لحاظ سے, حرام کھانے سے تو دنیا کامیاب ہی کامیابی ہے, یہاں تو پھر وہ حرام کھانے سے دیکھ لے کس طریقے سے لوگ حرام کھا رہے ہیں, کیا کیا ان کے پاس کیا کیا چیز نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے, وہ سکون نہیں ہے. ہم ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, لیکن وہ سکون نہیں ہے, اور ہر وقت پریشان ہے اتنا ہونے کا, یہی اس کی نقصانات ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کامیاب, تو کامیابی کائی کی, آخرت کی, دنیا کی نہیں. حلال مال میں دنیا اتنی آپ کو نہیں ملے گی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میری لکھی ہوئی ہے. ایک یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دنیا لکھی ہوئی ہے, دنیا کا رزق, میری ہر چیز لکھی ہوئی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی تقدیر اللہ نے لکھی بھی ہے, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں تدبیر دے دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو حرام کھانا تو میں تمہیں اس کی سہولتیں بھی دوں گا, وہ بھی کھاؤ, عیش کرو. میں نے تو تمہیں اپنے پیغمبر بھیجا, اپنا محبوب بھیجا, قرآن بھیجا, کھول کھول کے آیتیں بتا دیں ہر طریقے سے, اور تمہیں آخری وقت تک, تمہیں قیامت تک میرے ولی آتے رہیں گے, میرے دوست آتے رہیں گے, اور تمہیں بتاتے رہیں گے کہ حلال رزق ایمان کی بیس ہے, 99 ایمان کا حصہ ہے حلال رزق. اچھا, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو, تو دنیا کی کامیابی تو کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر دنیا ہم کتنے ہی ارب پتی کھرب پتی ہو جائیں نا, چھوڑ سب چھوڑ کے جائیں گے, تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے, ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ ہے عقل مندی. اس وقت جو ہے میں, ہم سب اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں, ہم سب بے وقوف ہیں. جو حرام مال کھا رہا ہے وہ بے وقوف ہے, وہ عقل سے کام نہیں لے رہا, وہ اپنی آخرت خود خراب کر رہا ہے. کوئی دوسرا ہماری آخرت خراب نہیں کرے گا, کوئی دوسرا ہمیں جنت سے بھی نہیں بچا سکتا, دوزخ سے بھی نہیں بچا سکتا. اگر ہم اللہ کا راستہ لیں گے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, کوئی مجھے زبردستی دوزخ میں نہیں بھیج سکتا. اور اگر ہم نافرمانی میں زندگی, اب یہ پورا حلال رزق کا اللہ تعالیٰ کا کتنا پیراگراف آ رہا ہے, کتنے اس میں آیتیں آ رہی ہے کہ حلال رزق کھاؤ ہر طریقے سے. اچھا, حلال رزق ہم کما رہے ہیں, مزدور محنت کر رہا ہے, انتہائی محنت کر رہا ہے, صبح سے شام تک کر رہا ہے, لیکن گھر میں اس نے بجلی کے کنڈے لگائے ہوئے. اچھا, اس کے ذریعے سے پانی آ رہا ہے, پانی کے ذریعے سے سارا کھانا پک رہا ہے, سب کھا رہے ہیں, تو سب حرام ہو گیا. اسی طریقے سے یہ سب لوگ, جتنے بھی مالدار لوگ ہیں, یہ اس سے زیادہ چور لوگ ہیں, اس سے زیادہ حرام کھانے والے. تو اس سے کچھ فرق تو نہیں پڑا, وہ کنڈا غریب ہے, وہ بھی حرام کھا رہا ہے، وہ جو مالدار ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں تھوڑی سی عقل ہے، غور و فکر کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، تدبر کر سکتے ہو، اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اپنے کو کامیاب کرنا چاہتے ہو. اب سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی جو اگر ہمیں اس دنیا میں لینی ہے وہ اللہ کا دیدار، جنت الفردوس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم. تو اس کے لیے تو مجھے حلال رزق کھانا ہے، اور حلال رزق اتنا ہے نہیں کہ جس میں میں اپنی ساری عیاشیاں پوری کر سکوں، اپنے سارے رسم رواج پورے کر سکوں، میں اپنی ساری جھوٹی شان دکھا سکوں. تو حلال رزق میں تو اتنا ہے نہیں، اس لیے ہم سب حرام رزق کی طرف گئے ہیں. اور ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں کتنے پرسنٹ حرام شامل ہے. اگر میں کسی سے جھوٹ بول کے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کی جاب ہے، اس میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے ہم فالتو ادھر ادھر آئے، دیر سے آئے، اور ادھر ادھر ہم نے اور کام بھی شامل کر لیے. اب یہ 4 گھنٹے جو ہم نے اس ڈیوٹی کے جو ہمیں دینی تھی، اس کو ہم نے کسی اور کام میں لگایا، کسی اور مقصد میں لگایا، لیکن پیسے ہم نے اس ڈیوٹی کے یہاں لیے، یہ حرام ہے. ہم ایسے سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. اس وقت کیا ہو رہا ہے آفسوں میں؟ کیا ہو رہا ہے حکومت میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ سب حرام کھا رہے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح بتا دیا کہ ناپاک چیز حرام، پاک حلال، پاک مال اور حرام دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر تمہیں حرام مال زیادہ لگے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر تم اللہ سے ڈرو اور عقل سے کام لو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبدا لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے کہ غیر ضروری سوالات مت کرو، غیر ضروری سوالات مت کرو، اور ایسے سوالات مت پوچھو کہ اگر تمہیں اس کا جواب دیا جائے تو وہ تمہیں برا لگے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے. اور پھر خاص طور سے اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت تو خاص، بلکہ یہ کیفیت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک اللہ کا ولی درس دے رہا ہے، اور اس کے درمیان میں آپ غیر ضروری درمیان میں درس کے دوران میں آپ ایسے غیر ضروری سوالات کر رہے ہو تو نقصان دیں گے، انتہائی نقصان دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. پہلے کی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ ہر وقت سوالات. اب اس میں کیسے ہے کہ مثال میں آپ کو دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے، تو حضور خاموش ہو گئے. حضور کو تو پتہ تھا لیکن حضور خاموش ہو گئے. کچھ اور ایسے سوالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو حضور خاموش ہو جاتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ایک نے سوال کیا حج کے دوران کہ حضور یہ جو حج فرض ہوا ہے کیا ہم ایک دفعہ حج کریں گے، تو حضور خاموش ہو گئے. حضور نے اس وقت جواب نہیں دیا کیونکہ قرآن نازل ہوا. اس وقت اگر حضور کہہ دیتے ہاں ہر سال ہوگا تو بس وہ ہر سال پھر حج کرنا پڑتا. اسی طرح وہ شخص نے جو سوال کیا تھا، تو حضور کو تو پتہ تھا کہ وہ کس کا نطفہ ہے. तो वो उस लड़के उस आदमी को शर्मिंदगी होती, उस औरत की वो जाहिर हो जाती। तो ये अल्लाह ताला ने और ऐसी चीज़ें हैं जो मना की गई हैं कि सवालात नहीं करो, जो समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इसको और तरीके से और आप लोगों को समझाऊँ कि कुरान में जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, नुक्ते समझ में नहीं आ रहे, तो आप दर्स के दौरान नहीं पूछेंगे, आप बाद में पूछ सकती हैं। लेकिन अगर आप खामोश हो जाएं और उस पे कुरान की जो बातें समझ में आ गई हैं उस पे अमल शुरू कर दें, तो ख़ुद ब खुद सारे सवालों के जवाब आस्ता आस्ता मिल जाएंगे। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे छुपी रहे, क्योंकि जब इंसान इस रास्ते पे चलता है अल्लाह और रसूल पाक सल्लम के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह को मकसद ज़िंदगी बनाकर अखलास से यह रास्ता ले लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको वो नूर मिलता है। उस नूर के ज़रिए, उसे आप नूर कहिए, उसको विजडम कहिए, उसे हिकमत कहिए, दानाई कहिए, जो भी लफ्ज, तो वो उसके ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़, वो जो सवालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलते चले जाते हैं, वो नज़र आने लगता है आप लोगों को। तो अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि आप फजूल सवालात ना करें। अब फजूल सवालातों में बहुत से सवालात ऐसे हैं जो फजूल होते हैं, ज़रूरत नहीं है। हमें जो सवाल करना है वो हमें ऐसे करना है जो हमें फ़ायदा दे, जो हमें फ़ायदा दे। अब पिछली कौमों की अगर हम रहन सहन ये वो सब पूछें तो हमें क्या फ़ायदा देगा? कुछ फ़ायदा नहीं देगा। अब अगर हम बैठे हुए हम के ये आयत कौन से कब नज़ूल में आई, ये कैसा है, ये तमाम उसके रवायात और ये सब पूछें, तो ये हमारे फ़ायदे की चीज़, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो इल्म हासिल कर रहे हैं, तो वो जानने के लिए। इस वक्त तो हम सादा तरीके से बस कुरान को समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि ये जो आयत आई है, अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहा है, उसको उसके आईने में मुझे अपना दिल, अपनी रूह, अपना अखलाक, अपने आप को देखना है कि ये तमाम चीज़ें मुझ में हैं, तो मुझे उससे अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह हलीम है, अल्लाह फौरन नहीं पड़ता, बार है, वो फौरन नहीं पकड़ता, वो हमें टाइम देता है। वो हमारी कोताहियों को, हमारी नाफरमानियों को, हम हर वक्त कितनी हर रोज़ नाफरमियाँ नहीं करते हैं, कितनी अल्लाह की हुकुम अदूली कर रहे हैं, कितनी हम अल्लाह को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या मुझे गले से पकड़ लिया या मुझ पर कोई आफत नाजिल कर दी? नहीं, वो मुझे टाइम दे रहा है, मुझे वो हलीम है, वो बुरदबार है, वो गफूर रहीम है। अल्लाह कभी तो तुम माफ़ी मांगोगे, माफ़ी मांगोगे, अगर फौरन माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, फौरन माफ़ कर देगा। लेकिन जितनी माफ़ी हमें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, एक मजे की बात यह कि हमें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम सूद हराम है, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह और रसूल से लड़ाई है, हमें नहीं मालूम कि रिश्वत हराम है, हमें नहीं मालूम कि मिलावट हराम है, हमें नहीं मालूम कि दूसरा का माल खाना हराम है, तो ये सब हमें मालूम है, वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ रहा। अल्लाह ताला मेरे कान मड़ोड़ता है, मुझे तंबीह करता है, मुझे समझाता है, लोगों के ज़रिए समझाता है, अल्लाह ताला अपने कुरान के ज़रिए से, अपने वलियों के ज़रिए से समझाता है, टाइम देता है, नहीं समझते। तो जब अल्लाह के यहाँ जो टाइम पूरा हो जाएगा पकड़ने का, वो अल्लाह ताला पकड़ लेगा, फिर तो कोई मना नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين।
ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थीं, फिर इन बातों के मुनकिर हो गए।
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون।
الله تعالى نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو और न हाम को, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं और अक्सर काफिर अक्ल नहीं रखते।
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سال قوم من قبلکم ثم اذبحوا بها کافرین. اللہ کہتا ہے ایسی باتیں جو پہلے قومیں پوچھتی تھیں اپنے پیغمبر سے سوالات کرتی تھیں بے جا بے ضرورت, اور پھر جب ان کو پتہ چل جاتا تھا وہ بتا دیا جاتا تھا تو وہ اس پہ عمل نہیں کرتی تھیں, منکر ہو جاتے تھے جب ان کا, یعنی اب سب سے بڑھیا جو کوئی معاوضہ دکھایا, معاوضہ مانگا, معاوضہ دکھایا, عمل تو نہیں کیا, منکر ہو گئے. اب صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معاوضہ دیا کہ اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھاؤ, ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. انہوں نے دکھا دی اور وہ ایمان لے آئے. تو اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہمیں ولیوں سے, نہ پیغمبروں سے, نہ ہمیں معاوضے مانگنے ہیں, نہ کرامات مانگنی ہے, نہ کوئی ایسے بے جا سوالات کرنے ہیں جو ہمیں جواب مل جائے اور ہم اس پہ عمل نہ کریں. تو ہمیں ہر وہ سوال کرنا چاہیے جو مجھے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے فائدہ دے, جو مجھے قرآن کے لحاظ سے فائدہ دے, مجھے جو اللہ کو پہچاننے کے لحاظ سے فائدہ دے, جو مجھے دنیا سے بچنے کے لحاظ سے فائدہ دے. مجھے ایسے سوالات کرنے چاہیے اپنی حفاظت کے لیے, اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے, دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے, قبر کے عذاب سے اب اس میں سوالات کریں کہ کیسے ہم بچیں قوم اللہ کی ناراضگی سے, کیسے ہم بچیں قبر کے عذاب سے, کیسے ہم بچیں دوزخ کے عذاب سے, کیسے ہم اللہ کو پہچانیں, کیسے ہم جنت کا حصول ہمیں ملے گی, کیسے ہمیں اللہ کا دیدار ملے گا, کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھیں گے. یہ سوالات ہمیں فائدہ دیں گے, فضول سوالات سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوالات نہیں کرنے چاہیے, کرنے اگر سوالات وہ کریں جس سے آپ کو دنیا آخرت کا فائدہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون میں ہمیں یہ بتایا. پھر اللہ کہتا ہے ما جعل اللہ من بحیرتی و صائبتی ولا وسیلتی و حامی وکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب و اکثرهم لا یعقلون. اب ان لوگوں کا, قریش کا, ان لوگوں کا, کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی اونٹنی یا گائے 5-6 بچے دے دیتی تھی تو اس کے یہ مختلف نام انہوں نے دیے ہوئے تھے, تو اس سے پھر کام نہیں لیتے تھے, اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں منہ اٹھائے وہ چلے جائے, جس کے کھیت میں گھس جائے وہ. تو اب اس سے یہ, تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا, لیکن یہ لوگ, ان لوگوں نے یہ ایک رسم بنائی ہوئی تھی, ان کا ایک رواج تھا. جیسے ہندوؤں میں رواج ہے, گائے کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے, اس کا کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ان کا رواج تھا. تو اور پھر کہتے تھے اللہ کی, کہ اللہ نے ہمیں یہ بتا کہا ہے. تو اللہ کہہ رہا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اب اس کو ہم کیسے لیں گے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے لیں گے. ہم تو یہ نہیں کر رہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم اللہ پہ نعوذ باللہ جھوٹ لگا رہے ہیں نا, جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہوں. نہ میں نام تو لوں گی, سارا دن اللہ اللہ کروں گی, لیکن اگر میرے عمل ہوگا, میرے رویہ جو ہوگا, میرے رسم و رواج ہوں گے, جو طور طریقے ہوں گے, وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے. وہ ہمارے آبا و اجداد کے, اس کے, ہمارے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ہوں گے, ہمارے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق ہوں گے, ہمارے سوسائٹی کے رسم اس کے مطابق ہوں گے, ہماری عزت کے مطابق. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو رسم و رواج, طور طریقہ, زندگی, موت, شادی, بیاہ, سب جو ہے, اگر وہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا اور ہم کر رہے ہیں, تو پھر ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے تو مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, اور مجھے پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا. مجھے پیدا کر کے باقاعدہ اس نے اپنے محبوب کو بھیج کے اپنا پیغام دیا ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو. لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں. اب یہ جتنے بھی ہمارے ہم لوگوں نے شادیاں کتنی مشکل کر دی ہیں, موت ہماری کتنی مشکل ہے, موت بھی مشکل ہے, شادی بھی مشکل ہے, ہمارے یہاں سب ہر چیز رسم رواج ہمیں دیکھ لیں آج کل کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو, اب یہ عقل سے تعلق ہے. اب عقل کیا کہ یہ عقل یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اگر عقل نہیں اگر رکھتے عقل نہیں رکھتے کیوں کہ عقل یہ جو عقل ہے یہ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے, یہ ان تمام دنیا داری کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عقل نہیں دی ہوئی, اس دنیا داری میں میں اپنی شان اور شوکت اور یہ چیزیں ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے تو اس دنیا میں اللہ کو ڈھونڈنا ہے, اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے, مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں اللہ کے قرب حاصل کروں, اللہ کے قریب ہوتی جاؤں, اللہ کی پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے وہ آنکھیں وہ دل سب کچھ حاصل کروں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دیا. لیکن میں کیا کر رہی ہوں, میں تو لگی ہوئی ہوں رسم و رواج, یہ طور طریقے. اب اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو, تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا, کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں.
یہ اللہ تعالیٰ دیکھے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اللہ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ, تم جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, اللہ کی طرف یعنی اللہ نے جو قرآن دیا ہے رسول کے ذریعے ان کی طرف آؤ, تو وہ کیا کہتے ہیں, قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, نہیں ہم تو اپنے باپ دادا ہمارے لیے کافی ہیں, ہم تو ان کے طور طریقے پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان آباؤکم لا یعلمون شیئا ولا یحسدون, اگر تمہارے آبا و داد جاہل ہیں, نہیں سمجھتے, نہیں جانتے, اللہ کو نہیں جانتے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے اور ہدایت پہ نہیں ہے, تو تم ان کو مانو گے. اب یہ دیکھیں, یہ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, میں جو یہ رسم و رواج جو ہیں میرے جتنے بھی دنیاوی کام ہیں, اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی اور کے مطابق ہیں, یا تو یہود کے یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہیں, یا ہندوؤں کے طریقے پہ, یا اپنے آبا اجداد اور اپنی جھوٹی انا جھوٹی عزت کے اس پہ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو تمہارے وہ سب جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے. جیسے تم اگر تم اپنے باپ دادا یہ رسم و رواج جو چلے آ رہے ہیں, طور طریقے جو چلے آ رہے ہیں, یہود و نصارہ کا جو طریقہ چلا رہا ہے, ہمارے ماں باپ کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے, اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ تو ہدایت پہ نہیں ہے, تو تم ان کی بات مانو گے. تو یہاں اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, الگ ہو جاؤ ان تمام چیزوں سے, الگ ہو جاؤ, کس سے جڑ جاؤ, اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کسی کو مت سنو, کسی کو مت جانو, اللہ اور رسول کے آگے کسی کی مت مانو, نہ اپنے نفس کی مانو, نہ کسی بڑوں کی مانو, نہ اپنی عزت کو کوئی اہمیت دو, نہ دنیا والوں کو کوئی اہمیت دیو, کسی کو صرف اللہ اور رسول کو سامنے رکھو. یہ ہے اصل پیغام ہماری زندگی کا, ہماری زندگی کے پیدائش کے مقصد یہ ہے. جب تک ہم اس طریقے سے مخلص نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی, متقی کے اس میں بھی نہیں آ سکتے, امینوں کے اس میں بھی نہیں آ سکتے, اللہ کا دیدار بھی حاصل نہیں ہو سکتا, سیدھے جائیں گے مسلمان دوزخ کے گڑے میں. کیوں کہ کلمہ پڑھ کے غلطی کر گئے, بس نماز روزہ حج یہ وہ ہائے 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 ہائے, سمجھا نہ جانا نہ پہچانا, نہ اپنے کو جانا نہ اللہ کو جانا نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا, اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے رہے. تو وہ تو اللہ کہہ رہا ہے میں سب دھول کی طرح اڑا دوں گا, پھر میں تمہیں دوزخ کے گڑے میں ڈالوں گا جہاں کو کسی کی سنوائی نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں ہوگی, نہیں نکالا جائے گا. بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم یہود و نصارہ کی لائن میں کھڑا کروں گا. تو یہ تو اب ہمارے اپنے عمل پہ ہے کہ ہم کس کے طور طریقے پہ چلنا. ظاہر ہے جو ہمارا اس دنیا میں ساتھی ہوگا, جس کی ہم صحبت میں رہیں گے, وہی ہمارے وہاں ہوگا. جس کے طور طریقے ہم نے اس دنیا میں اختیار کیے, جس کے راستے پہ, وہیں اسی کے ساتھ ہم ہوں گے. یہاں اگر میں نے اللہ اور رسول کو نہ جانا, نہ پہچانا, اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ میں شامل نہیں ہوا, تو پھر تو میں فیل ہو گئی دنیا میں بھی آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.